عن اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله أما بعد فقد قال الله يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون موضوع سخن فلسفه روزہ تقوا ہے تقوا کسے کہتے ہیں کیا تقوی کی تعریف ہے متقی کی پہچان کیا ہے اسے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا آج کی گفتگو اس سلسلے میں ہے کہ تقوی کی کتنی اہمیت ہے تقوی اہم تو ہے یہ تو سمجھ چکے کتنی اہمیت ہے تقوی کی کیونکہ ہر چیز کی اہمیت اپنے اپنے لحاظ سے ہے کسی کی اہمیت کم ہے کسی کی اہمیت زیادہ ہے تقوی کی اہمیت اگر دیکھنا چاہیں تو قرآن مجید کی روشنی میں سارے انبیاء کے آنے کا مقصد ہی تقوی ہے انبیاء اگر آئے اللہ نے اپنی مقدس بس بندوں ان مقدس ہستیوں کو اگر اس کائنات میں بھیجا اور انہوں نے طرح طرح کی مصیبتیں مشکلیں برداشت کی اور ہر قسم کی قربانی پیش کی تو ان کا مقصد کیا تھا کس چیز کے لیے انہوں نے اتنی ساری زحمتیں برداشت کی ہم جب قرآن مجید کا جائزہ لیتے ہیں تو سورہ آراف کی آیت 63 میں ارشاد ہوتا ہے کہ اوا عجب تم انجا اکم ذکر من ربکم علی رجل منکم کیا تمہیں تعجب ہے اس بات کے اوپر کہ اللہ نے اپنی وحی اپنی کتاب قرآن کو تم میں ہی سے ایک انسان پہ کیوں نازل کیا کیونکہ مشرکین مکہ عام طور سے حضور کی نبوت کو نہ ماننے کے لیے آ حضرت کی حقانیت کو تسلیم نہ کرنے کے لیے مختلف بہانے لاتے تھے ایک بہانہ ان کا یہ تھا کہ اللہ کو اگر نبی اپنا بنا کر کے بھیجنے ہی تھا تو کسی مالدار کو بناتے ہماری بستی میں ایک سے ایک بڑی شخصیتیں ایک سے ایک مالدار لوگ موجود ہیں ان پر قرآن کو نازل کر دیتا خدا ایک غریب شخص کو ایک یتیم کو اللہ نے نبوت کے لیے انتخاب کر لیا یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی ہے چنانچہ سورہ زخرف آیت 31 میں ان کے اس قول کو اس طریقے سے نقل کیا گیا ہے علیکم السلام ورحمۃ اللہ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القریتین عظیم مکہ اور طائف دو بڑی بستیاں تھیں ان میں رہنے والے بڑی بڑی شخصیتیں تھیں ان میں سے کسی عظیم انسان کے اوپر اگر خدا نے قرآن کو نازل کر دیا ہوتا ولید بن مغیرہ ایک بڑی شخصیت ہے مالدار شخصیت ہے سرمایہ دار کیپیٹلسٹ ہے جہاں دولت کی بھرمار ہے اسے بنا دیا ہوتا یا عروہ بن مسعود ثقفی ان کو بنا دیا ہوتا یہ مالدار شخصیتوں کے ہوتے ہوئے ایک غریب یتیم کو جو اللہ کیسے نبی بنا سکتا ہے یہ ذہنیت یہ مینٹلٹی کل بھی تھی آج بھی ہے آج بھی دولت ہی کو اہمیت دی جاتی ہے دولت ہی کو یہ جو ہے سلام کیا جاتا ہے یہ جاہلی فکر ہے اگرچہ انسان نے پڑھ لکھ لیا ہے ڈگری مل گئی ہے مگر جہالت برقرار ہے اللہ کی نظر میں دولت وجہ فضیلت نہیں ہے دولت و ثروت کے ذریعے سے انسان کی عظمت نہیں ہے انسان کی عظمت اس کے کردار کی بنا پر ہے جو کیریکٹر جو کردار آ حضرت کے پاس تھا وہ کردار نہ جو ہے ولید بن مغیرہ کے پاس تھا نہ عروہ ابن مسعود ثقفی کے پاس تھا بہانہ ان کا یہ ہوا کرتا تھا اچھا ٹھیک ہے اللہ انسان کے بجائے فرشتے کو بھیج دیتا زیادہ بہتر تھا نا فرشتہ آ جاتا اگر اللہ کی طرف سے اس کا پیغام لے کر کے لیے اذ جاءتہم الرسل من بين ايديهم ومن خلفهم الله تعبد الا الله قالوا لو شاء ربنا لانزل ملائكه اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتے کو بنا کر کے بھیج دیتا حالانکہ اگر فرشتہ آتا تو دو شکلوں سے خالی نہ تھا یا فرشتہ اپنی شکل میں ہوتا تو اسے ہم جو ہے پہچان ہی نہ پاتے اور اگر وہ فرشتہ ہماری شکل میں آ جاتا تو پھر یہ کیسے پتہ چلتا کہ یہ فرشتہ ہے یا انسان ہے پھر وہی اعتراضات ہوتے اور اگر فرشتے کو اللہ رسول بنا کر کے بھیج دیتا تو وہ ہمارے لیے نمونے عمل کیسے بنتا وہ ہمارے لیے نمونے عمل اسوہ نہیں بن سکتا تھا بہرحال مختلف بہانے کیے جاتے تھے حق کو تسلیم نہ کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیت میں اسی طرح اشارہ کرتے ہوئے ارشاد ہوتا ہے کہ اوعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم تعجب ہے تمہیں کہ تمہیں میں سے ایک انسان کے اوپر اللہ نے اپنی کتاب کو نازل کر دیا اسے نبی بنا کے بھیجا کس لیے بھیجا آنے کا مقصد کیا تھا اس نبی کا لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا دو مقصد ہے ایک مقصد تو یہ تھا کہ وہ تمہیں ہوشیار کریں آنے والے خطرات سے ہوشیار کریں بتائیں تمہیں ڈرائیں ڈرانے کا دو معنی ہوتا ہے ایک تو وہ ڈرا دینا دیکھو جس طرح بچوں کو یہ جو ہے وہ ڈرایا جاتا ہے لولو آ رہا ہے وحشتناک چیز سے ڈرا دینا ایک ہوتا ہے اور ایک ہوشیار کر دینا آگے کنواں ہے آگے آگ ہے آگے کاٹا ہے اس طرح کا ڈرانا اسلام میں نہیں ہے انبیاء اس طرح کے ڈرانے کے لیے نہیں آئے ہیں ڈرانے سے مراد یہاں پر کیا ہے ہوشیار کرنا خطرات سے آگاہ کر دینا اپنے اعمال کے نتائج سے واقف کرا دینا نبی کس لیے آیا یہ بتانے کہ آیا تمہارے اعمال کس قسم کے ہیں ان کے اثرات کیا ہیں عمل کو فقط عمل نہیں سمجھنا کہ آج ابھی ایک کام کیا آئی گئی بات ختم ہو گئی نہیں ہر عمل کا ایک نتیجہ ہوتا ہے جو قیامت تک تمہارا پیچھا کرے گا بلکہ قیامت کے بعد بھی ہمیشہ ہمیشہ تمہارا عمل تمہارے ساتھ رہے گا اچھا عمل ہے تو وہ ساتھ رہے گا برا عمل ہے تو وہ ساتھ رہے گا انذار کا معنی یہ ہے نبی یہ بتانے آیا اور ولتتقوا تمہیں متقی بنانے آیا ہے تو اہمیت تقوی سارے انبیاء کی آمد کا مقصد ہے ہمیں متقی بنانا البتہ جب متقی بن جائیں گے ولعلکم ترحمون جو آج خطبے میں جمعے میں نے عرض کیا تھا کہ رحمت الہی کس طرح سے شامل حال ہوتی ہے رحمت الہی خود بخود ہم پر رحمتوں کی بارش نہیں ہونے لگتی ہے اس کے لیے ہمیں اسباب فراہم کرنے ہوتے ہیں رحمت تو ہے لیکن رحمت ہم تک پہنچ جائے دوپہر میں خطبے میں نے عرض کیا تھا کہ پانی موجود ہے پانی رحمت خدا ہے لیکن رحمت خدا ہمیں اس وقت فائدہ پہنچائے گی جب ہم اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں جب پانی پیئیں گے ہاتھ بڑھائیں گے تبھی تو فائدہ پہنچے گا جب اپنے کھیت کو سینچیں گے اس پانی سے تب ہمیں فائدہ پہنچے گا ورنہ خود بخود پانی سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا بہرحال تو نبی کے آنے کا مقصد ہمیں متقی بنانا تقوی کی اہمیت یہ ہے سماج میں ذمہ داریاں عہدہ کسے دیا جائے صدر کسے بنایا جائے سیکریٹری کسے بنایا جائے عام طور سے ہمارے ہاں بہرحال یہ مسائل اٹھتے ہیں نا پردھان کسے چنا جائے یہ جو ہے ایم پی ایم ایل اے کے الیکشن میں ووٹ کسے دیا جائے ہمارے ہاں عام طور سے معیار کیا ہے معیار کون زیادہ دھاندلی کر سکتا ہے کون زیادہ دوسروں کو ٹوپی پہنا سکتا ہے کون زیادہ ایڈورٹائز زیادہ کر سکتا ہے پبلسٹی کس کی زیادہ ہے یہی تو ہوتا ہے نا جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے جس کے پاس زیادہ دولت ہے زیادہ تعلقات ہیں ہر البتہ ہر ملک کے اپنے اپنے حساب سے ہوتا ہے ہمارے یہاں جو کھانا کھلا دے جو شراب زیادہ سے زیادہ بانٹ لے جو کیش بانٹ لے لوگوں کے درمیان اپنے اپنے اعتبار سے قرآن مجید کی نگاہ میں اسلامی تعلیمات کے نقطہ نظر سے کسی بھی عہدہ و منصب کے لیے خصوصاً دینی اداروں کی سربراہی کے لیے خصوصاً دینی اداروں کے لیے کی سربراہی کے لیے اور خاص طور سے مسجدوں کی تولیت کے لیے متولی بنائے جانے کے لیے مسجدوں کے ذمہ دار کون بنیں گے؟ خادم الحرمین کسے بنایا جائے گا؟ قرآن کی نگاہ میں خادم الحرمین بننے کے لیے، خدا کے گھر کی تولیت شپ حاصل کرنے کے لیے، متولی بننے کے لیے متقی ہونا ضروری ہے. غیر متقی کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، کتنا ہی خدمت گزار کیوں نہ ہو، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں بڑے خدمت گزار ہوتے ہیں، سینٹر میں سب سے پہلے آ جائیں گے، جھاڑو بھی دیں گے، صفائی بھی کریں گے، دنیا بھر کے سارے کام، مگر بالاصف تقوی اگر نہیں ہے، متقی اگر نہیں. تقوی کیا ہے؟ کل میں عرض کر چکا ہوں، واجبات پر عمل اور محرمات سے اتنا زیادہ دوری کہ انسان کے اندر ایک ایسی صلاحیت پیدا ہو جائے کہ کسی بھی حال میں اس سے گناہ کا ارتکاب نہ ہو. تقوی اس چیز کا نام ہے، اس حالت کے پیدا ہو جانے کا نام تقوی ہے. ایک دن گناہ نہ کرنے کا نام تقوی نہیں ہے. ہاں اگر ایک دن گناہ کر لیا تو تقوی کی دیوار گر گئی. ایک دن گناہ نہ کرنے سے انسان متقی نہیں بن جاتا، لیکن ایک دن ایک گناہ کر لینے سے تقوی کی دیوار گر ضرور جاتی ہے، منہدم صفت تقوی ختم ضرور ہو جاتی ہے. قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وما لہم اللہ یعذبہم اللہ وہم یصدون عن المسجد الحرام، اللہ ان پر عذاب کیوں نہ نازل کرے؟ یہ لوگوں کو مسجد حرام تک جانے سے روکتے ہیں، رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں. وما کانوا اولیاءہ ان اولیاءہ الا المتقون، وہ افراد جو راہ خدا میں یہ جو ہے روڑے اٹکاتے ہیں، مشکلات پیدا کرتے ہیں، یہ اللہ کے ولی نہیں ہو سکتے ہیں، یہ مسجد کے یہ جو ہے متولی نہیں ہو سکتے ہیں. مسجد کے متولی صرف اور صرف متقی ہو سکتے ہیں. یہ نہیں کہ جو ہے متقی بھی ہو سکتے ہیں، متقی بھی ہو سکنے کی بحث نہیں ہے، متقی ہی ہو سکتے ہیں. جن کے اندر تقویٰ نہیں پایا جاتا، جن کے اندر صلاحیت نہیں ہے، البتہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک شخص متقی بہت ہے مگر انتظامی صلاحیت نہیں ہے اس کے پاس، اس کے پاس انتظامی صلاحیت نہیں ہے. ایک شخص وہ ہے جس کے پاس انتظامی صلاحیت تو بہت اچھی ہے مگر تقویٰ نہیں ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ انتظامی صلاحیت بھی ہے اور تقویٰ بھی موجود ہے، اور چوتھی حالت بھی ہوتی ہے، نہ انتظامی صلاحیت ہے نہ تقویٰ. افسوس کی بات ہے آج حکومت ایسے ہی لوگوں کی ہوتی ہے، آج حکومت ایسے ہی لوگوں کی ہوتی ہے، نہ انتظامی صلاحیت پائی جاتی ہے نہ تقویٰ. بہترین شکل یہ ہے کہ تقویٰ بھی ہو اور انتظامی صلاحیت بھی پائی جائے. لیکن اگر حالات یہ پیدا ہو جائیں، ایک شخص وہ ہے جس میں انتظامی صلاحیت ہے ایک مگر تقویٰ نہیں ہے، دوسرا وہ ہے جہاں تقویٰ ہے اور انتظامی صلاحیت، بس یہی دو ہیں، اس کے علاوہ تیسرا ہے ہی نہیں، وہاں انتخاب کرنا ہوگا تو کیا کریں گے؟ قرآن کے روشنی میں متقی کو چنیں گے. انتظامی متقی اگر ہے تو انتظامی صلاحیت کی کمی کو وہ اس کی معاونت سے پورا کر لے گا جس میں انتظامی صلاحیت پائی جاتی ہے، اسے اپنا معاون بنا لے گا، اسسٹنٹ بنا لے گا، سرپرستی اس کی ہوگی، نگرانی اس کی ہوگی، آخری فیصلہ یہ کرے گا، مشورہ ان سے کر لے گا. لیکن اگر تقویٰ نہیں ہے، صرف انتظامی صلاحیت ہونے کی بنا پر اسے حوالے کر دیا جائے، صرف اس لیے ان کے حوالے کر دیا جائے تھا اب یہ پیسے زیادہ اکٹھا کر سکتے ہیں، ان کے اندر کنوینسنگ پاور بہت اچھا ہے، لوگوں کو چندہ لینے کے لیے اچھی طرح متبہین کر دیتے ہیں، فنڈ ریزنگ خوب کر لیں گے. یہ صلاحیتیں مسجد کی تولیت کے لیے، متولی بننے کے لیے کافی نہیں ہے. قرآن نے حصر کر دیا ہے، حصر کر دیا ہے کہ ان اولیاءہ، اس کا کوئی متولی بن ہی نہیں سکتا الا المتقون. جیسے لا الہ، کوئی معبود ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے، دوسرا کوئی معبود بننے کے قابل. اسی طریقے سے مسجدوں کا، خاص طور سے مسجد الحرام کا، خاص طور سے بیت اللہ کا، آج آل سعود جو اس کی تولیت پر حاکم ہیں اور اپنے کو خادم الحرمین کہلاتے ہیں، قرآن کے روح سے انہیں حق ہی نہیں ہے. جہاں تقویٰ نہیں ہے، جہاں پرہیزگاری نہیں ہے، ان لوگوں کو مسجد کا انتظام سنبھالنے کا، اس کا جو ہے متولی بننے کا، خصوصاً مسجد حرام کا متولی بننے کا، قرآن کے روح سے کوئی حق نہیں ہے. تقوی کی ایک اور اہمیت یہ ہے کہ تقوی کے بغیر کوئی عمل قبول ہی نہیں ہے. سارے اعمال اگر بجا لاتے ہیں اور تقویٰ نہیں ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا کہ ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں, دونوں کا حق ادا کر دیتے ہیں, روزہ بھی رکھ لیتے ہیں, مسجد میں بھی آ جاتے ہیں, ممباڑوں میں بھی آ جاتے ہیں, وقت پڑھنے کے اوپر کہیں اور بھی چلے جاتے ہیں, دونوں جگہ کے اوپر کہتے کسی کے دل دکھانا نہیں چاہتے, نہ رحمان کا نہ شیطان کا, دونوں سے یارانہ ہے, دونوں سے دوستی ہے, انتہا پسند تو نہیں بننا چاہیے انسان کو, اعتدال سے کام لینا چاہیے, میانہ روی اچھی چیز ہے, اعتدال ہونا چاہیے. نہیں, اعمال خیر اسی وقت اعمال خیر ہیں جب ان کی بنیاد میں تقویٰ ہو. اگر بنیاد میں تقویٰ نہیں ہے تو عمل قبول نہیں ہو سکتا ہے. چنانچہ قرآن مجید اس کو واضح لفظوں میں بیان کرتا ہے, وہاں جہاں حابیل و قابیل کی داستان ہے کہ قربانی انہوں نے بھی دی, قربانی انہوں نے بھی دی, افطار ان کا بھی تھا, افطار ان کا بھی تھا, ان کا افطار ماشاءاللہ 5 سٹار 7 سٹار والا افطار تھا, یہ جو ہے سپر ڈیلکس ان کا افطار تھا, یہ بیچارے کا افطار جو ہے وہ چٹنی روٹی کا افطار تھا, معمولی سا افطار تھا, وہی افطار جو ہونا چاہیے وہ والا افطار تھا. اب یہ تھا کہ خدا کسے قبول کرتا ہے. چلیے, ہم لوگوں کی یہاں اچھائی یہ ہے کہ پردہ پڑا ہوا ہے نا, وہ جا کے قیامت میں معلوم ہوگا کس کا قبول ہوا اور کس کا قبول نہیں ہوا, لیکن وہاں کے اوپر دنیا ہی میں آشکار ہو جانا تھا کس کا قبول ہے کس کا قبول نہیں ہے. حابیل کی قربانی قبول ہو گئی, قابیل کی قربانی جو ہے وہ قبول نہیں ہوئی. اب قابیل نے جو ہے وہ حابیل کو قبول اللہ نے نہیں کیا, عجیب بات ہے, قبول اللہ نے نہیں کیا, سزا وہ کسے دینا چاہ رہے ہیں, حابیل کو سزا دینا چاہ رہے ہیں, اپنے بھائی کو سزا دینا چاہ رہے ہیں, لَأَقْتُلَنَّكَ, میں تمہیں قتل کر دوں گا. اس کے بعد بھی حابیل کی شرافت دیکھیے, ٹھیک ہے آپ ہاتھ بڑھائیں میری طرف, میں آپ کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا. بہرحال اسی داستان کو قرآن مجید نے بیان کیا. میں اکثر آپ لوگوں کے درمیان یہ بات کہتا رہا ہوں کہ قرآن قصے اور کہانی کی کتاب نہیں ہے, اگرچہ قرآن مجید میں 1200 کہانیاں ہیں, 1200 کہانیاں قرآن مجید میں موجود ہیں, لیکن قرآن قصے اور کہانی کی کتاب نہیں ہے, قرآن ہدایت کی کتاب ہے. ہدایت کے علاوہ جو باتیں قرآن میں ہیں وہ ضمناً ہیں, اور وہ ضمناً بھی مقصد ہدایت کے لیے ہے. اگر اقتصادیات کو بیان کیا گیا ہے تو ہدایت کے مقصد سے, اگر سماجیات کا تذکرہ ہے تو ہدایت کے مقصد سے, اگر سیاسیات کی بحث چھڑی گئی ہے تو ہدایت کے مقصد سے, حکومتوں کا تذکرہ ہے تو ہدایت, سائنس اگر اس میں بیان, قرآن کوئی سائنسی کتاب نہیں ہے, لیکن اگر سائنسی اسرار و رموز اس میں ہیں, مقصد سب کا ایک ہی ہے, ہدایت, ہدن للناس. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, قرآن کیا ہے, ہدن للناس, لوگوں کے لیے ہدایت بن کر کے آیا ہے. اگر قصے اور کہانی سنائے گئے ہیں تو ان کا مقصد ہدایت ہے, ان کا مقصد رہنمائی ہے. ہمارے ہاں جس طریقے سے بچوں کو کہانی سنائی جاتی ہے اس کا مقصد اور ہے, قرآن جب کہانی سناتا ہے اس کا مقصد اور ہے. ہم بچوں کو کہانی سناتے ہیں سلانے کے لیے, قرآن کہانی سناتا ہے جگانے کے لیے, بیدار کرنے کے لیے, عبرت کے لیے. لہذا اگر یہاں قرآن نے کہانی پیش کی ہے, وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَم, وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَي آدَم, آدم کے دونوں بیٹوں کا قصہ انہیں سنا دو. خدا پیغمبر سے کہتا ہے کیا قصہ سنا دیں, کون سا واقعہ سنا دیں, بالحق, البتہ یہ قصہ کوئی گڑھی ہوئی باتوں پر جو ہے یہ جو ہے مشتمل نہیں ہے, یہ واقعاً سچا ریئل واقعہ ہے, کوئی افسانہ نہیں ہے. اس وقت کو یاد کرا دو, اذ قربا قربانن, جب دونوں نے قربانی پیش کی, حابیل نے بھی ایک قربانی دی اور قابیل نے بھی ایک قربانی, فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر, دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی, یہاں نام اس کا نہیں ایک کا ہے, لیکن بہرحال حابیل کی قربانی قبول ہو گئی, دوسرا یعنی قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی. قال لاقتلنک, تو جس کی قربانی نہیں قبول ہوئی تھی اس نے اس سے جس کی قربانی قبول ہو گئی تھی کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا, حبیل نے جواب دیا، قتل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، قبول کرنا اللہ کا کام ہے، اور اللہ معلوم ہے کہ اللہ صرف اور صرف ان لوگوں کے اعمال کو قبول کرتا ہے جو متقی ہیں. اگر تم اپنی قربانی کو قبول کروانا چاہتے ہو تو ہم سے لڑنے کے بجائے اپنے کو متقی بنا لو، تمہارے اختیار میں ہے، تمہارے ہاتھ میں ہے، جو چیز تمہارے اختیار میں ہے، تمہارے ہاتھ میں ہے، اس میں ہم سے لڑنے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں قتل کرنے کی کیوں درپے ہو؟ تو یہ قانون مقرر اور معین ہو گیا کہ اللہ عمل کو صرف نہیں دیکھتا، تنہا عمل کافی نہیں ہے کہ ہم نے عمل کر لیا، عمل کی بنیاد کیا ہے، عمل کی اساس کیا ہے؟ اگر عمل کی اساس اور عمل کی بنیاد تقوی پر ہے تو وہ عمل قبول ہے، چاہے وہ تھوڑا ہی سا کیوں نہ ہو، چاہے وہ عمل تھوڑا ہی سا کیوں نہ ہو. اور اگر عمل کی بنیاد تقوی پر نہیں ہے، کتنا ہی بڑا عمل، پورے ماہ رمضان افطار کرا دیجیے، یہ جو ہے نیو جرسی کے جتنے اچھے اچھے ہوٹل کے کھانے ہیں سب منگوا لیجیے، لیکن اگر بنیاد میں تقوی نہیں ہے، اگر مال حلال مال نہیں ہے، اگر مال کا خمس و زکات ادا نہیں کیا گیا تو بیکار ہے. چٹنی روٹی کھلائیے لیکن حلال پیسے سے کھلائیے، اللہ کی نگاہ میں چٹنی روٹی قبول ہے اور وہ طرح طرح کے قیمتی کھانے قبول نہیں ہیں. مسجدیں بنوا رہے ہیں، لاکھوں ڈالر خرچ کر کے مسجد بن گئی، پیسہ کہاں کا تھا؟ مسجد بنوا دینا کافی نہیں ہے، مسجد ضرار بھی تو بنی تھی، مسجد ضرار بھی بنی تھی. قرآن کہتا ہے کہ بنیاد کس چیز پر ہے؟ تقوی پر اگر بنیاد ہے تو وہ قابل احترام ہے، چاہے کچی دیوار ہی کیوں نہ ہو، کچا فرش کیوں نہ ہو، چھت بھی نہیں ہے. پیغمبر کی مسجد میں کیا تھا؟ چھت تھی، کھجور کی پتیاں لا کر کے ڈال دی گئی تھی، کچی دیواریں تھیں، لیکن وہی مسجد تھی، اس مسجد کو سے دنیا تھراتی تھی، دنیا پہ اس کا جو ہے سکہ بیٹھ گیا تھا. آج مدینہ کی مسجد فن تعمیر کا بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ فن تعمیر کا. لیکن آج اس مسجد کو کوئی خاطر میں لاتا ہے؟ کوئی اس کی اہمیت ہے کہ وہ مسجد ایسی مسجد تھی جس کی بنیاد تقوی پر تھی، اور یہ مسجد کی بنیاد دکھاوے پر ہے، ظلم پر ہے، ستم پر ہے. لہذا اگر تقوی ہے تو عمل قبول. میں واقعہ بیان نہیں کروں گا، آپ سب کا سنا اور آپ کو یاد ہے وہ امام صادق اور انار چور کا واقعہ، آپ سب لوگ جانتے ہیں. آخر میں امام نے یہی کہا تھا نا، تم نے عمل تو کیا لیکن عمل کی بنیاد میں چوری شامل تھی. رابن ہوڈیزم اسلام میں نہیں ہے، اسلام عمل اسی وقت قابل قبول ہے جب اس کی بنیاد میں تقویٰ ہو، اگر تقویٰ نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. قیامت کے لیے لمبا سفر ہے نا، سفر قیامت بہت لمبا سفر ہے. ایک شخص پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کے کہتا ہے، یا رسول اللہ اتأذن لی ان اتمنى الموت، اے اللہ کے رسول، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں موت کی دعا کروں اپنے لیے؟ ابھی تو یہاں دعا ہی نہیں کہتے، موت کی اجازت ہی دے دیجیے، ہم مار ڈالیں اپنے کو، بحث ہے نا کہ صاحب موت کی، جیسے زندگی کا اختیار ہے ویسے ہی ہمیں موت کا بھی، بات بھی صحیح ہے، اگر زندگی کا اختیار ہمیں ہے تو موت کا اختیار کیوں نہیں؟ لیکن ایک مومن کو نہ زندگی کا اختیار ہے نہ موت کا اختیار ہے. انا للہ وانا الیہ راجعون، زندگی کا اختیار بھی خدا کے ہاتھ میں ہے، موت کا اختیار بھی خدا کے ہاتھ. آیا، یا رسول اللہ اتأذن لی ان اتمنى الموت، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ موت کی آرزو کروں، موت کی دعا کروں؟ خب اسلام میں موت کی تمنا کرنے سے منع کیا گیا ہے، دعا حیات کی ہے، موت کی دعا نہیں ہے، سوائے دو مقام کے جہاں کے اوپر موت کی دعا کا حکم ہے. ایک وہ موت جو یہ جو ہے زندگی جاوید ہے علیکم السلام، شہادت کی موت، راہ خدا میں قتل ہو جانے کی موت، کہ ہر روز ہم لوگ دعا جو پڑھتے ہیں نماز کے بعد ماہ رمضان کی، اس میں تذکرہ ہے اس بات کا، وقتلا فی سبیلک معاولیک فوفق لنا، اے خدا اپنے دین کی راہ میں اپنے ولی کے ہمراہ قتل ہو جانے کی ہمیں توفیق عنایت کر فرما. یہ بھی ایک موت ہے جو شہادت کی موت ہے، راہ خدا میں قتل ہو جانے کی موت ہے، اس کی دعا کا حکم ہے، کیونکہ یہ موت نہیں ہے، حیات جاوید ہے، حیات ابدی ہے. اور ایک وہ موقع ہے موت کی دعا کا جب انسان یہ دیکھتا ہے کہ اب حالات ایسے ہیں کہ جتنا دن رہیں گے گناہ کے سوا کچھ ہو ہی نہیں سکتا، گناہ کے سوا کچھ ہو ہی نہیں سکتا. البتہ بہت بعید ہے کہ ایسا کوئی موقع آ جائے کہ جب انسان کے لیے گناہ کے علاوہ دوسرا کام کرنا ممکن ہی نہ رہ جائے. میں نے بہت زیادہ غور کیا، کسی ایسے مرحلے پہ نہیں پہنچ سکے کہ ایسا ہی موقع آ جائے انسان گناہ سے بچنا چاہے تو بچ سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ وہ زندگی کی قیمت کیا معین کرتا ہے، کیا سمجھتا ہے زندگی کو، فلسفہ زندگی کیا ہے. لیکن بہرحال اگر ایسا کوئی موقع آ جائے تو چوتھے امام کی دعا میں ہے، دعائے مکارم الاخلاق. پہلے امام طول حیات کی دعا کرتے ہیں، الہی عمرنی، پالنے والے مجھے لمبی عمر دے دے. کتنے برس کی، کتنے برس کی، 100 سال، 1000، 10,000، لاکھ، نہیں. امام نے طول عمر کو برسوں میں معین نہیں کیا، برسوں میں نہیں معین کیا، مقصد حیات سے معین کیا. الہی عمرنی، کب تک؟ ما دام عمری بضلتن فی طاعتک، جب تک میری زندگی تیری اطاعت میں صرف ہوتی رہے، مجھے زندہ رکھنا. 10,000، 50,000، 1,00,000 سال کی قید نہیں ہے، جب تک میری زندگی تیری اطاعت میں صرف ہوتی رہے مجھے زندہ رکھنا. وَإِن كَانَ مَرْضًا لِشَيْطَانِ فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ، لیکن اگر یہ زندگی شیطان کی چراگاہ بن جائے، اللہ کی مرضی کے مطابق چلنے کے بجائے شیطان کی منشا کے مطابق چلنے لگے، فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ، تو مجھے اپنے پاس بلا لے. تو موت کی تمنا یہاں پر، اس کے علاوہ اسلام میں کوئی موت کی تمنا، موت کی آرزو نہیں ہے. وہ آ کے کہتا ہے، یا رسول اللہ اتأذن لی ان اتمنى الموت، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں موت کی تمنا کروں؟ حضور نے فرمایا، فإنه شيء لا بد منه، تمنا کرو نہ کرو وہ تو آنی ہی آنی ہے، وہ تو آنی ہی آنی ہے. موت کی تمنا نہیں، موت کی تیاری کرو، وہ تو آنی ہی ہے، بھاگو گے تبھی آئے گی. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم، وہ کہاں، اس سے کہاں بچ کے جانے والے ہو، چھوٹ نہیں سکتے ہو، وہ تو آنی ہی ہے، تیاری کرو. کیوں؟ فانه سفر طویل، بہت لمبا سفر ہے، کیونکہ مرنے کے بعد سے لے کر کے آخرت تک برزخ کی جو زندگی ہے، تین اسٹیج ہے نا، زندگی ہے، مر گئے، برزخ کی زندگی شروع ہوئی، اس کے بعد آخرت کی زندگی ہے. آخرت کی زندگی جب شروع ہوتی ہے تب یہ سفر جا کے ختم ہوتا ہے، یا جنت پر یا جہنم. یا سفر ہمارا جنت میں جا کر کے ختم ہوگا، یا سفر ہمارا جہنم میں جا کر کے ختم ہوگا. فَإِنَّهُ سَفَرٌ طَوِيلٌ، تو اس لمبے سفر کے لیے زیادہ راہ تو چاہیے. چھوٹے سفر پہ جانا ہے تو اسی حساب سے سامان لے کر کے چلتے ہیں، اور اگر لمبے سفر پہ جانا ہے تو اسی حساب سے سفر تیاری کر کے چلتے ہیں. سفر یہ لمبا سفر ہے، ہمیں زیادہ راہ چاہیے. کون سی چیز ہے جو سفر آخرت کے لیے زیادہ راہ بن سکتی ہے؟ قرآن کہتا ہے اس کا نام ہے تقویٰ. ایک ایسا کریڈٹ کارڈ ہے، یہ اگر آپ کے پاس موجود ہے تو آپ کہیں بھی چلے جائیں، کتنا ہی لمبا آپ کا سفر ہو جائے، آپ کو کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. ہر چیز جس چیز کی وہاں ضرورت پڑے گی اس سے حاصل ہو جائے گا. چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، تزودوا، تزودوا، آخرت کے لیے زیادہ راہ فراہم کرو. فَإِنَّا خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، بہترین زیادہ راہ جو قیامت کے لیے، آخرت کے سفر کے لیے ہو سکتا ہے، اس کا نام تقویٰ ہے. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے صاحبان عقل و خرد، میرا تقویٰ اختیار کرو. تقویٰ کی اہمیت کا اندازہ ہوا. ایک اور تقویٰ کی اہمیت یہ ہے کہ دیکھیے، خداوند عالم نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، ٹھیک، کرامت عطا کی ہے انسان، یہ جو ہے مکرم بنایا ہے. لقد کرمنا بنی آدم, یقیناً ہم نے بنی آدم کو کرامت عطا کی ہے, معزز بنایا ہے, معظم بنایا ہے, مکرم بنایا ہے. وحملناہم فی البر والبحر, انہیں خشکی اور تری کا یہ جو ہے سفر کرایا. و رزقناہم من الطیبات, خصوصیت انسان کی یہ ہے کہ ہم نے اسے صرف اور صرف پاکیزہ غذا فراہم کی ہے. وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا, اور ہم نے انہیں تمام لوگوں پر فضیلت اور برتری عطا کی ہے. مگر اس کی کوئی شرط بھی ہے, اس کی کوئی کنڈیشن بھی ہے, یا صرف انسان ہونا کافی ہے؟ یہ دو پیروں پر چل لینا کافی ہے؟ یہ دو پیروں پر چلنے والا انسان, بولنے والا انسان, ہنسنے والا انسان, تو انسان ہی ہنستا ہے نا, ہنسنے والا انسان, چلنے والا انسان, یہ سب کے سب مکرم ہیں. شمر بھی مکرم اور امام حسین بھی مکرم, ابن ملجم بھی مکرم اور مولا کائنات بھی مکرم. کرامت دونوں کے پاس ہے, یا شرط کرامت کچھ ہے؟ قرآن کی نگاہ میں اگر مکرم بننا چاہتے ہو, اس کی شرط ہے تقویٰ. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, مکرم وہ ہیں جن کے پاس تقویٰ ہے. البتہ جتنا زیادہ تقویٰ ہوگا اتنی ہی زیادہ کرامت کے مالک ہوں گے, اتنی ہی زیادہ مکرم ہوں گے, اتنی ہی زیادہ محترم اور معزز ہوں گے اسلام کی نگاہ میں, قرآن کی نگاہ میں. تو تقویٰ شرط کرامت ہے. یہاں تک اہمیت تقویٰ. تقویٰ حاصل کرنے کے بعد آخرت میں جو فائدہ ہے وہ تو فائدہ ہے, دنیا میں بھی کوئی فائدہ ہے؟ یا صرف یہ جو ہے وعدہ ہی وعدہ ہے آخرت کے لیے؟ دنیا میں اکثر یہ بحث ہو جاتی ہے کہ علماء کرام یا زمین کے نیچے کی بات کرتے ہیں یا آسمان کے اوپر کی. زمین کے اوپر کی بات نہیں کرتے ہیں. کیا زمین کے اوپر بھی ہمیں کوئی اس کا فائدہ ملنے والا ہے اپنی پرسنل زندگی میں؟ کچھ فوائد ہیں جو تقوی کے ہیں, کچھ نقصانات ہیں جو گناہ کے ہیں اسی دنیا میں. آخرت میں تو ہے ہی ہے, اصل تو آخرت ہے. یہ چار روز کی دنیا جو ہے جو ہمیں زیادہ بھاتی ہے, جو زیادہ یہ جو ہے لبھاتی ہے, اور اس دنیا کے نفع اور نقصان ہمیں زیادہ متاثر کرتے ہیں. ہمارے اندر حرکت عمل ان کی وجہ سے زیادہ پیدا ہوتی ہے. چنانچہ دنیا کے اندر آج یہ جو ہے خطبہ جمعہ میں بھی میں نے اس فائدے کا اشارہ کیا تھا. سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو حق اور باطل میں تمیز, معاف کیجیے گا, خطبہ جمعہ میں نہیں بلکہ کل کی جو ہے مجلس میں اس کو میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کو حق اور باطل میں تمیز دینے کی صلاحیت مل جاتی ہے. بہت سارے مقامات پر انسان گناہ صرف اس لیے کرتا ہے, کوئی تشخیص نہیں دے پاتا. واقعاً وہ گناہ کرنا نہیں چاہتا, وہ گناہ نہیں کرنا چاہتا, مگر جو کام کر رہا ہے وہ گناہ کا کام ہے. یہ صلاحیت اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائے کہ حق اور باطل میں تمیز دے سکے, خیر و شر میں تمیز دے سکے. آج ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ آج ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اور وہاں پر اورلینڈو میں ایک واقعہ ہو گیا, ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ آپس میں جب بات کرتے ہیں, دس قسم کے نظریات, دس قسم کی رائے, بعض رائے ایک دوسرے سے جو ہے ملتی جلتی اور بعض بالکل ایک دوسرے سے یہ جو ہے الگ, متضاد, ٹکراتی ہوئی. سب تو صحیح نہیں ہے, صحیح تو اس میں ایک ہی ہے. ہم جو رائے پیش کریں وہ رائے ہماری صائب رائے ہو, صحیح رائے ہو, حق ہو. یہ بہت بڑی نعمت ہے انسان کے لیے, بڑی اہمیت کی چیز ہے. اسے اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں, اس صلاحیت کو کہ جب بھی رائے پیش کریں تو صائب رائے ہو, صحیح رائے ہو, اس کا ایک ہی راستہ ہے تقویٰ. جتنا زیادہ ہمارے اندر تقویٰ پایا جائے گا, اتنے ہی ہمارا نظریہ صحیح نظریہ ہوگا, ہماری رائے صائب رائے ہوگی. چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا. اے صاحبان ایمان, اگر تم تقویٰ اختیار کر لو گے تو اللہ تمہارے لیے فرقان قرار دے دے گا. فرقان یعنی حق و باطل میں تمیز کی صلاحیت. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ عظیم اللہ تمہارے تمام برائیوں پر پردہ ڈال دے گا، چھپا دے گا، تمام برائیوں پر پردہ پڑ جائے گا، جو پہلے کر چکے تقوی سے پہلے کے جو گناہ ہمارے ہیں اللہ ان کے اوپر پردہ ڈال دے گا، اور تم گناہوں کے آثار کو جو ہے مٹا دے گا، تمہیں بخش دے گا، اللہ بہت ہی فضل والا ہے۔ دوسرا فائدہ جو ہمیں دنیا ہی میں ہے وہ یہ ہے کہ مشکلوں سے نجات۔ بعض دفعہ ہم یہ جو ہے بند گلی میں پہنچ جاتے ہیں، نکلنے کا کوئی راستہ، راہ مفر باقی نہیں بچتی ہے۔ قرآن کہتا ہے اگر بند گلی سے نکلنا چاہتے ہو، کبھی بھی تم کسی بند گلی کا یہ جو ہے شکار نہ ہو جاؤ، ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ اگر تم اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ ہے تقویٰ۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ من یتق اللہ یجعل له مخرجا، جو انسان تقویٰ اختیار کرے گا اللہ اسے مشکلوں سے باہر نکلنے کا راستہ دکھا دیتا ہے، کبھی وہ انسان بندگلی کا شکار نہیں ہوتا ہے۔ جس وقت جناب ابو ذر جلا وطن کیے جا رہے تھے، جلا وطن اور جلا وطن میں فرق ہوتا ہے، بعض دفعہ جلا وطن یعنی قید سے کم سزا، لیکن بعض دفعہ کا جلا وطن قید سے زیادہ سزا ہو جاتی ہے۔ جناب ابو طالب، جناب ابو ذر کو وہاں بھیجا جا رہا ہے جہاں ابو ذر کے سوا کوئی اور نہ ہوگا، بیوی ہے، بیٹے ہیں، بیٹی ہے، اس کے علاوہ ان کے کنبے کے سوا کوئی اور نہیں ہے، صحرا ہے بالکل، کھانے کے لیے وہاں کچھ میسر نہیں ہے، پینے کے لیے وہاں کچھ میسر نہیں ہے، ایک ایسی جگہ پر بوادن غیر ذی زرع، ایک ایسی جگہ کے اوپر جہاں کوئی کھانے پینے کا بندوبست نہیں ہے، بھوکھو جہاں مرنا ہے، تو یہ تو جلا وطنی قید سے بھی بدتر ہے نا، قید خانے میں تو کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا ہے۔ جب جناب ابو ذر جا رہے تھے، خب حاکم وقت کی طرف سے اعلان ہو گیا تھا کہ ابو ذر کو یہ جو ہے رخصت کرنے کے لیے کوئی نہیں جائے گا، ابو ذر کو سی آف کرنے کے لیے کوئی نہیں جائے گا، پابندی لگا دی گئی تھی، لیکن مولا کائنات اپنے فرزند امام حسن، امام حسین، جناب عمار یاسر کے ہمراہ ابو ذر کو رخصت کرنے آئے، حکومت کے حکم کو یہ جو ہے نظر انداز کرتے ہوئے۔ البتہ مروان نے اعتراض بھی کیا، اور لمبی گفتگو ہے، اس میں نہیں جانا چاہتا۔ جس وقت جناب ابو ذر جا رہے تھے، اس وقت جناب ابو ذر سے خطاب کر کے مولا کائنات نے جو جملے کہے ہیں، حوصلہ بڑھاتے ہیں ابو ذر کا کہ دیکھو تم کیوں جا رہے ہو، تمہیں کیوں نکالا جا رہا ہے، اس لیے کہ تم نے اللہ کے حکم پر عمل کرنا چاہا، لوگوں کو اپنی دنیا کی پڑی تھی، تمہیں اپنے دین کی پڑی تھی، تم نے دین کے خاطر یہ ساری مصیبتیں برداشت کی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں لو ان السماوات والارضین کانتا علی العبد رتقا، اگر زمین اور آسمان دونوں مل کر کے بندے کو پیسنے لگے، مفر نہیں نہ ملے گا، ادھر سے آسمان کا دباؤ ہے، ادھر سے یہ جو ہے زمین کا دباؤ، دونوں طرف سے پریشر، یعنی پریشر کی انتہا۔ اکثر ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو بھی زندگی میں یہ جو ہے پریشر کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس وقت فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم دین خدا پر باقی رہیں یا دین خدا کو چھوڑ کر کے اس پریشر سے خود کو بچا لیں۔ اکثر یہ مواقع پیش آتے رہتے ہیں، لو ان السماوات والارضین کانتا علی العبد رتقا، پریشر کی انتہا، آخری حد، زمین اور ایک آسمان نہیں، سارے آسمان مل کر کے اور ساری زمینیں مل کر کے، ساتوں آسمان ساتوں زمین کے طبقات مل کر کے دباؤ ڈالے، پریشر ڈالے انسان کے اوپر، ایسے حالات میں انسان ثم اتقا، ایسے حالات میں انسان اگر تقوی سے کام لیتا ہے، یجعل اللہ له منہما مخرجا، تو اس پریشر سے نکلنے کا راستہ اللہ اسے فراہم کر دے گا۔ آخری قسم کا پریشر ہے، اس کے باوجود اگر اس سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس سے نجات کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ذریعہ تقویٰ ہے۔ بہت سارے اس کے نمونے ہیں، فی الحال ظاہر سے بات ہے وقت تو محدود ہے، تین چار منٹ اور رہ گیا، اس کو بیان نہیں کر سکتا، فقط نام لے لے اشارہ کر دیں، یہ جو ہے مومن آل فرعون، جناب حزقیل کا واقعہ، کبھی انشاءاللہ وقت ہوا تو پوری داستان سناؤں گا ان کی کہ کس طریقے سے کتنا ٹارچر انہیں ہونا پڑا. دو بیٹے جو ہے آگ میں ڈال دیے گئے, دو بیٹیاں آگ میں ڈال دی گئیں, ننھا شیرخوار ماں کے گود سے چھین کر کے اسے آگ میں ڈال دیا گیا, بیوی کو آگ میں ڈال دیا گیا, اتنے سارے تشدد اور مسائل, بار بار کہا اب تو باز آ جاؤ, اب تو باز آ جاؤ, اب تو باز آ جاؤ. لیکن یہ سارے دباؤ اور پریشر کے باوجود ان کے تقوی نے ان کو بچا لیا. قرآن کی آیت کہتی ہے کہ اللہ نے ان کو اس مکر سے, اس فریب سے محفوظ کر لیا. تو بعد میں کبھی انشاءاللہ داستان کو نقل کروں گا. تو تقویٰ کا ایک فائدہ جو ہمیں دنیا میں حاصل ہے, آخرت کی بات نہیں کر رہا ہوں, وہاں تو خیر سب کچھ تقویٰ ہی کی ملکیت ہے, ساری پراپرٹی تقویٰ ہی کے وہاں ہے, اس دنیا کی بات کر رہا ہوں. یہاں بھی تقویٰ ہمارے کام آنے والی چیز ہے, البتہ شرط یہ ہے کہ واقعی تقویٰ, یہ نہیں کہ ہم عرض کیا کہ ایک دن ہم نے غیبت نہیں کیا اور ایک دن تہمت نہیں لگایا اور ایک دن ہم نے جھوٹ نہیں بولا اور اس کے بعد ہم نے کرے کچھ تقوی کا اثر نہیں ظاہر ہوا. بکرے کو ابھی چنا کھلایا, ابھی تولنے لگے کتنا گوشت بڑھا, فوراً بکرے کو گوشت چنا کھلا کے تو گوشت نہیں نہ بڑھ جاتا, ایک پروسیجر ہے. علیکم السلام, پہلے مالک تقوی بن جائیں, تقوی کی صلاحیت پیدا کر لیں, اس کے بعد اس چیز کو سوچیں. آج کے خطبہ جمعہ میں نے اشارہ کیا تھا اس فائدے کی طرف کہ سازشیں ناکام ہو جاتی. اسلام اور مسلمان روز اول سے سازشوں کا شکار ہے, طرح طرح کی سازشیں ہر وقت ہوتی رہتی ہیں. ابھی حالیہ واقعہ جو ہوا ہے کیا ہے, ایک سازش ہی ہے اور کچھ نہیں ہے, جس کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا کہ اس کا محرک کیا تھا, سبب کیا تھا. روزانہ ایک نئی نئی باتیں پیش ہوتی ہے, کبھی کہا جاتا ہے وہ ان کے مخالف تھے, کبھی کہا جاتا ہے وہ تو خود بھی انہی میں سے ایک تھے, کبھی کہا جاتا ہے کہ چونکہ ان کا کہنا یہ تھا, جس وقت ابھی آج ہی میں پڑھ رہا تھا کہ جو زخمی وہاں سے بچ کے نکلے ہیں وہ کالے افراد, ان کا بیان تھا کہ وہ نعرہ اس کا یہ تھا کہ تم کالے ہو تم کو ہم نہیں ماریں گے, تم مظلوم ہو, ہم تو ظالموں کو مارتے ہیں, چونکہ انہوں نے ہمارے ملک کے اوپر یہ جو ہے بمباری کر رکھی ہے, افغانستان کو تباہ کیا, اس کا بدلہ ہم لے رہے ہیں. یعنی وہ جو بات پیش کی جاتی تھی وہ سبب نہیں ہے, وہ مقصد نہیں ہے, پر نہیں معلوم, خدا بہتر جانتا ہے کہ کیا تھے اسباب و علل جو بھی تھے, لیکن روز اول سے اس کو اسلام سے جوڑ دیا گیا, مسلمانوں سے روز اول سے اسے جوڑ دیا گیا. کوئی موقع وہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتے ہیں مسلمانوں کو اسلام کو نقصان پہنچانے کے, سازشیں ہیں. ان سازشوں سے ہم کیسے نکل سکے, کبھی کبھی ہم ان سازشوں کا شکار ہو جاتے ہیں افراد اور تفرید کے ذریعے سے, کبھی ہم انہی جیسے بننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم پر آنچ نہ آ سکے, کہ یقیناً بچ نہیں سکتے, اور کبھی افراطی راستہ اختیار کر لیتے ہیں. ان سازشوں سے اگر بچنا چاہیں, سازشیں ہمیں نقصان نہ پہنچا سکیں, سازشوں سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے, قرآن کہتا ہے وہ بھی تقویٰ ہے. دنیا کے جو فائدے ہیں, ان تصبروا وتتقوا, سورہ آل عمران آیت نمبر 120, ان تصبروا وتتقوا, اگر تم ثبات قدم سے کام لو, صبر سے کام لو اور تقوی اختیار کر لو, لا یضرکم کیدہم شیئا, ان کی کوئی بھی سازش تمہیں چھوٹے سے چھوٹا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے, معمولی سے معمولی نقصان بھی تمہیں نہیں پہنچا سکتی ہے اگر تمہارے یہاں تقوی پایا جائے. ہاں اگر تم نام کے مسلمان ہو, اگر تم نام کے مسلمان ہو تو بہرحال تمہیں شکوا کرنا ہی پڑے گا, برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر, تمہیں ہر طرف جو ہے مشکلیں ہی مشکل نظر آئیں گی. لیکن اگر تم واقعین متقی اور پرہیزگار ہو, سازشیں ہوں گی, خطرناک سے خطرناک سازش ہوگی, لیکن ہر سازش سے سرخرو ہو کر کے تم نکلو گے انشاءاللہ. وقت ختم ہو رہا ہے, بس ایک آخری فائدہ بیان کر کے گفتگو کو تمام کرتا ہوں. تقوی کا ایک فائدہ ہے دنیا میں نعمتوں کی بارش, فقر و فاقہ, غربت, بکمری ختم ہو جائے گی, مٹ جائے گی. اگر سماج متقی ہو جائے, معاشرہ متقی ہو جائے, وہ کہتے ہیں نا کہ ایک آدھ پھول اگر چمن میں کھل جائے تو اس سے بہار نہیں آتی ہے, بہار آنے کے لیے ضروری ہے کہ گلستاں کھل اٹھے تو بہار آتی ہے. سماج اگر ہمارا, فرد سے خطاب یہاں نہیں ہے, یا خطاب سماج سے ہے, یا خطاب معاشرہ, ابتہ معاشرہ समाज अफराद ही से बनता है ना, हम आप मिल करके ही समाज बनाते हैं। जब फर्द मुत्तकी हो जाएगा तो समाज खुद ब खुद मुत्तकी हो जाएगा, लेकिन फर्द से मुराद एक दो नहीं, अक्सरियत अगर समाज की तकवे से आरास्ता हो जाए। चनांचे इरशाद होता है, वलौ अन्न अहलल करिया, अगर ये आबादी वाले, एक आदमी की बात नहीं हो रही, ये जो है बस्ती वाले, आमनू, ईमान लाएं, वत्तकू, और तकवा इख्तियार कर रहे हैं, लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाए वल अर्ज, तो हम जमीन और आसमान से इन पर नेमतें उंडेल देंगे, बरकतें अपनी उंडेल देंगे, हर तरफ से ये जो है बरकत ही का नुजूल होगा, आसमान से बरकत का नुजूल, जमीन से बरकत का नुजूल, ये मालामाल हो जाएंगे नेमत इलाही से, दौलत दुनिया से भी मालामाल होंगे, दौलत उकबा से भी मालामाल हो जाएंगे। मगर हालत ये है कि वलाकिन कज़बू, बजाय इसके कि ये तकवा इख्तियार करते, बजाय ये कि पैगंबर पर, खुदा पर ईमान लाते, खुदा को भी झुठलाते हैं, क़यामत को भी झुठलाते हैं, अंबिया को भी झुठलाते हैं, आइम्मा को भी झुठलाते हैं, बेमा फ़अख़ज़ना हुम बेमा कानू यक्सबून, और जब इन्होंने बजाय ईमान और तकवे के तकजीब शुरू कर दिया, झुठलाना शुरू कर दिया, बेअमरी का काम अंजाम देने लगे, फ़अख़ज़ना हुम, तो हमने इन्हें मुब्तलाए अज़ाब कर दिया। तो गुनाह मुब्तलाए अज़ाब कर दे, इसी दुनिया की बात हो रही है, आखरत की नहीं, आखरत तो है ही है, इसी दुनिया में गुनाहों के अपने नुकसानात और तकवे का अपना फ़ायदा है। खुदा वंदे आलम से दुआ है कि खुदाया हम सबको इस माह मुबारक रमज़ान जिसमें तूने रोज़ा फराहम किया तकवे के लिए, हम सबको तौफीक इनायत फरमा, हम वैसा ही रोज़ा रख सकें जो हमें मुत्तकी बना दे। पालने वाले सदक़े में अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम के इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, जब हजरत का ज़ुहूर हो तो हमारे आमाल ऐसे हों कि हम उनके असहाब व अंसार में शुमार हो सकें। अल्लाहुम्मा अज्जिल फी फरज मौलाना साहिब ज़मान वजअलना मिन अवानिही व अंसारिही।